وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات الله
وسلم.
تمام تعریفیں خداوند مصطفیٰ کے لیے اور تمام حقیقے درود و سلام خاندان مشتبہ کے لیے. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اجرنا واجركم بمصابنا بالحسن علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبين بصره وليه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. سامعین گرامی قدر، خطبات امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک ابنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت کہ اگر بارگاہ معصوم میں یہ خدمت قبول ہو جائے تو خدمت کرنے والے، خدمت میں شامل ہونے والے سب کے سب مصاب ہو جائیں گے. یقیناً بہت معصوم اور مظلوم شخصیت اس امام کی کہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو امام کا روزے ولادت بسعادت منایا تو جاتا ہے، مگر یا افطار پارٹی ہو جاتی ہے یا میلاد میں منقبت شعرا کے عنوان سے کلام پیش کر کے ختم کر دی جاتی ہے. سیرت امام کا بیان تو بہت کم رہتا ہے. 47 سال کی مدت حیات ظاہر میں امام علیہ السلام کی خدمات کیا ہیں، امام علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، امام علیہ السلام کے کلمات کیا ہیں، امام علیہ السلام کے معجزات کتنے ہیں. راوی کو اتنے اشتباہات ہیں کہ بسا اوقات تو وہی واقعہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا گیا اس میں اشتباہ ہو گیا نام کا، امام حسن علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو گیا، یا کوئی واقعہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا ہے اور منسوب ہو گیا سرکار سید الشہداء کے نام سے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ معجزہ حقیقتاً اگر روایت میں واقع ہوا، چاہے معجزہ حسن ہو یا معجزہ حسین ہو، معجزہ معصوم تلوار پڑھے محمد ایسی کریم بارگاہ ہے، چاہے بارگاہ حسین ہو یا بارگاہ حسن ہو. کیوں اس لیے اتنے اشتباہات واقع ہوئے کہ بس دو نقطوں کا فرق ہے حسن میں اور حسین میں، دو نقطوں کا فرق ہے، اور نقطوں کے فرق کے ساتھ ساتھ دونوں کا زمانہ اتنا ملا ہوا ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں ساتھ، مسجد میں آ رہے ہیں ساتھ، ماں کے پاس ہیں ساتھ، نانا کے پاس ہیں ساتھ. کون سا ایسا زمانہ ہے کہ حسن ہو مگر حسین نہ ہو؟ تو انسان تلاش کرتا رہے، کبھی کبھی وہ تاریخ کے جملے ہیں کہ کسی شیخ کی وضو کی تصحیح کر رہے ہیں تو دونوں موجود ہیں، اور کبھی کیفیت یہ ہے ایک کتابت اور خط کے عنوان سے اگر انعام ملنا چاہتا ہے کس کا خط عمدہ ہے، تو پھر شہزادی کونین اپنے موتیوں کے ہار کو کھول کر موتی بکھیر دیتی ہیں کہ جو زیادہ موتی چن کے لے آئے گا، فیصلہ رسول نے بھی نہیں کیا، فیصلہ مولا متقیان نے بھی نہیں کیا، فیصلہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ بھی فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ آپ نے ایک کام دے دیا ہے کہ موتی بکھیر دیے کہ جاؤ آپ دونوں موتی جمع کر کے لے آؤ. جو زیادہ موتی جمع کر لے گا اس کا خط زیادہ عمدہ واقع ہو جائے گا، موتی بکھیر تو دیے اور اب جمع کر رہے ہیں دونوں, کتنے برابر ہیں, اتنے برابر ہیں کہ دونوں نے موتی جمع کیے برابر برابر, ایک موتی رہ گیا ہے. اب اگر حسن کے پاس آ جائے تو حسن کا خط حسین سے عمدہ قرار دیا جائے, اور اگر مولا حسین کے پاس آ جائے تو مولا حسین کا خط مولا حسن سے عمدہ قرار دیا جائے. خدا نہیں چاہتا کہ ان دو شہزادوں میں کوئی ایسا امتیاز واقع ہو جائے کہ کسی کا خط بہتر ہو, کسی کا غیر بہتر ہو. اب وہ ایک دانہ رہ گیا ہے, دونوں اس طرف بڑھے ہیں. جبرائیل امین کو خدا نے اتنا جلدی بھیجا ہے, اتنا جلدی یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے کہ اسماعیل کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے گوسفند کو پہنچا دیں, یا اس وقت آئے جب کہ دونوں شہزادے ایک موتی کی جانب بڑھ رہے تھے. جبرائیل امین نے پہنچ کر اپنے پر کو مارا, موتی کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک حسن کے ہاتھ میں, ایک حسین. تلوار پڑے محمد. تو اتنے اشتباہات ہیں واقعات کے اعتبار سے کہ دو شہزادے بہت قریب قریب رہے. اکثر واقعات میں آپ کو ملے کہ دونوں شہزادے ہجرت کے 50ویں برس تک, 28 سفر, ہجرت کا 50واں برس دونوں شہزادوں کا اس وقت سے ساتھ ہے جب سے بچپن کے زمانے میں ایک سال یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ ہے. دونوں شہزادوں کی عمر مبارک میں ابتدا کے اعتبار سے کچھ کم فاصلہ, ایک سال یا اس سے کچھ کم. لیکن کیا شان ہے کہ اگر بارگاہ سخاوت معصوم ہے اور آنے والا گرچہ یہ واقعہ تو مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے, لیکن ایک خواہش کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایسا جوان جو اپنی ماں کے علاج کے حوالے سے امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے, اور غالباً جو واقعات اب ملتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے وہ ان ایام کے واقعات ہیں جو مولا حسن کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہے. یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ جب تک امام ناطق موجود ہو اگلا امام امام صامت رہے گا. ہاں اگر یہ امام شہید کر دیا جائے تو امام صامت خود بخود امام ناطق کے منصب پر منتقل ہو جائے گا. تو یہ ہجرت کے 50 برس مکمل ہو گئے. اب امام حسین علیہ السلام امام صامت نہیں ہیں, اب امام ناطق ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب کسی معصوم کی شہادت کا روز ہو تو دو طرح کی زیارتیں پڑھی جائیں, ایک اس کے لیے جس کی شہادت کا روز ہے اور ایک اس کے لیے جس کی امامت کا پہلا روز. صلوات پڑھے محمد والا. اٹھائیس سفر, ہجرت کا 50واں برس, مولا حسین کی امامت کا پہلا روز ہے, پہلا روز 28 سفر, امام حسن کی شہادت, مولا حسین کی امامت کا پہلا روز. اس مناسبت سے بھی یہ واقعہ بیان کرنا مولا حسین کے نام سے بہت قریب واقع ہوا ہے. آیا ہے وہ شخص جوان اپنی ماں کے حوالے سے, کہتا ہے مولا کی بارگاہ میں کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا رہا ہوں, اور حکیم یا طبیب نے ماں کے علاج کے لیے گھوڑے کے جگر کو لانے کے لیے کہا ہے. عمدہ نسل کا ایک گھوڑا ہو جس کا جگر نکال کے لایا جائے اور اس جگر سے تمہاری ماں کی دوا توا تیار کی جائے گی. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم چاہتے ہو کہ ہمارے پاس جو موجود ہیں استبل میں گھوڑے, ان میں سے عمدہ ترین کا انتخاب کرو, جاؤ. امام نے اپنے خدمت گزار سائی سے فرمایا, جاؤ اور اس کو جا کے دکھاؤ, جس گھوڑے پر یہ ہاتھ رکھ دے اسے ذبح کروا دے, اور اس کا جگر نکال کے اس کو دینا کہ اپنی ماں کے لیے علاج کا انتظام کر دے. کہتے ہیں وہ لے کر گیا اور جب لے جا کر طبیب کو دیا, طبیب کہتا ہے یہ تو ٹھیک ہے, ایک عمدہ ترین گھوڑے کا جگر ہے, لیکن اگر اس سے بھی عمدہ گھوڑا مل جائے تو اس کا جگر لے کر آؤ. وہ پھر واپس امام کی بارگاہ میں آ گیا. کہتے ہیں ایک نہیں, دو نہیں, تین مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مانگنے والے سائل نے اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے امام سے مطالبہ کیا ہے, سلام ہو حسین پر. میں کبھی بات کر رہا تھا کہ نصیب سے تو مل ہی جاتا ہے, ان سے وہ مانگی جو نصیب سے نہ مل سکتا.
اللہ
سخاوت کی بارگاہ بارگاہ حسین بھی ہے اور بارگاہ حسن بھی ہے، علم کی بارگاہ بارگاہ حسن بھی ہے اور بارگاہ حسین بھی ہے۔ کیا کیجئے گا جبکہ علم کے عنوان سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے خطبے کا آغاز کرے؟ شاید زمانہ وہ جبکہ انسان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کسی انسان یا کسی حیوان کے شکم میں کون سا حیوان یا انسان پرورش پاتا ہے۔ ایسے میں امام مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے ایک ایسے واقعے کو منسوب کیا گیا کہ جہاں ایک شخص ایک گائے کو ذبح کرنے کی خاطر لے کے جا رہا اور امام علیہ السلام نے گائے کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اس کے شکم میں ایک بچہ موجود ہے، اس بچے کی علامت یہ کہ اس کی پیشانی پہ سفید رنگ کا نشان بھی ہے۔ بہت غور کیجئے، کب کا واقعہ ہے؟ کہ ہجرت کے 50 برس مکمل نہیں ہوئے، ابھی میرا مولا شہید نہیں ہوا، یہ 45 کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا 45واں برس، سائنس اور ٹیکنالوجی کس مقام پہ کھڑی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کا ولی اس وقت فرما رہا جبکہ کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی ایم آر آئی، کوئی تصور ایسی قسم کے جدید آلات کا نہیں تھا۔ ہاں حکیم اور طبیب ہوا کرتے تھے جو نبض دیکھ کر بتاتے تھے کہ حرکت اندر محسوس ہو رہی ہے، کیا کہنا کہ جو سامنے دیکھ کر بتا رہا ہو کہ اس حیوان کے جسم میں ایک اور زندہ حیوان موجود ہے۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جو لوہے محفوظ کو مطالعہ کر کے بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی مثال۔ اللہ کچھ لوگ گئے ہیں امام کے اس فرمان کو سن کر، جا کے دیکھیں آخر جب اس کو ذبح کیا گیا گائے کو، اور جیسا امام نے فرمایا تھا اس کے شکم سے ویسا ہی ایک بچہ برآمد ہوا، اس کی پیشانی پر سفید نشان تھا۔ میں کہتا ہوں سفید نشان نہ رہا ہو مگر امام نے اگر جملہ ادا کر دیا تو نشان ہو جائے گا۔ جیسے کہ وہ شخص حبشی ہے، یہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ امام کا اختیار بہت بلند ہے، پھر اشارہ کرتا ہوں، شخص حبشی ہے کہ جس کی خاتون مکمل ایام سے ہے، مکمل امید سے، اب ڈیلیوری ہونے کے ایام قریب ہیں، اور ایسے وقت میں امام سے کہتا ہے کہ مولا دعا کیجئے خدا مجھے بیٹا عطا کر دے۔ پوچھئے مولا سے، مولا سیکس تو بن چکا ہے، اب بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی، سیکس تو بن چکا ہے امام کے شکم میں، مگر کمال یہ ہے کہ سیکس بننے کے بعد بھی سیکس کو تبدیل کر دے، اسے حجت کہتے ہیں۔ یہ اگر صرف جسم ظاہر کی بات ہو تو بھی صحیح ہے، اور اگر کردار کی بات ہو تو بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی اطاعت معصوم کر لے تو اس میں سے وہ کیفیت شجاعت پیدا ہو جاتی ہے جسے رجل کہہ کر یاد کیا۔ اگلی بات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ہم جو خطبہ پیش کر رہے تھے وہ خطبہ ہے امام کا، وہ خطبہ جس میں حاکم شام نے عمرو بن عاص کے کہنے پر امام کو منبر پر بلایا ہے، امام کو منبر کی دعوت دی ہے، اور امام علیہ السلام نے منبر سے اپنا تعارف کرایا ہے۔ اپنا تعارف کروا رہے تھے کہ درمیان میں حاکم شام نے امام کے کلام کو روکنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ کھجور کی بات کیجئے، امام نے کھجور کی بات بیان کر دی، اور کھجور کی بات بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے اسی خطبے کے عنوان کو آگے بڑھایا، مسلسل کیا، اور پھر فرمایا انا ابن من قاتل معه الملائکہ، کل آخر جملہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں، منبر سے اس کے کلام کے الفاظ ہیں، اس کا کلام کلام علی ابن ابی طالب کی طرح سے ہے۔ انا ابن میں بیٹا ہوں، من اس کا، قاتل معه الملائکہ، جس کے ساتھ ملائکہ نے قتال کیا ہے، یعنی ملائکہ کا آنا بھی ہر کس و ناکس کے ساتھ نہیں ہوتا، فرشتے بھی دیکھ کے تلوار چلاتے ہیں کس کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرنا ہے، فرشتے بدنام نہیں ہونا چاہتے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وَأُحِلَّ لَهُ الْمَغْنَمْ اور میں اس کا فرزند جس کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کیا گیا. یہ مال غنیمت کیا ہے؟ یہ مال غنیمت میں مال غنیمت مراد نہیں ہے بلکہ وہ پورا لفظ خمس کا عنوان آ گیا, وہ سہم امام کا عنوان آ گیا, وہ اللہ کا حصہ, اللہ کے رسول کا حصہ, اور اللہ کے رسول کے بعد حجت پروردگار کا حصہ. احلا یہ ہیں فرزند اس کے کہ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. احلا لہو المغنم یہ بھی ایک صفت ہے مولا کی, یہ فضیلت ہے. حلال نہیں ہے مغنم ہر کس و ناکس کے لیے, حلال صرف اس کے لیے ہے یا خود محمد ہو یا آل محمد. سعادت کی بات نہیں کرنا, اللہم صل علی محمد. میں سعادت کی بات نہیں کر رہا, سعادت کا حصہ الگ ہے, وہ سہم سعادت ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. سہم امام, سہم امام کی بات کر رہا ہوں. اوہل اللہ المغنم, اور یہ تو کرم ہے آل محمد کا کہ سعادت کا حصہ رکھا گیا ہے, ورنہ صدقہ و خیرات میں. اچھا جملہ بیان کر دوں, لوگ اتنے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں لفظ صدقہ سن کر. بہت سے سعادت تو یہ سمجھتے شاید کہ صدقہ مطلقاً حرام ہو گیا ہے. نہیں, صدقہ واجب حرام ہے, وہ بھی کس کا؟ غیر سید کا. صدقہ واجب سید پر حرام ہے, لیکن اگر سید کا اپنا صدقہ ہے تو سید کے لیے جائز ہے. لیکن کیا کہنا کہ خدا اتنا عطا کرے کہ صدقہ بانٹا کرے. خدا کو وہ ہاتھ بڑا پسند جو اوپر رہتا ہے, حسن کا واسطہ, جس کی فضا تو نے مجلس کی معطر کی ایمان کے ذکر سے ہم سب کے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ قرار دے. وَنُسِرَ بِالرُّعْبِ مِن مَسِيرَةِ شَهْرٍ اور اس کی مدد کی گئی, نُسِرَ مدد کی گئی, بِالرُّعْبِ رُعْب کے ساتھ, مِن مَسِيرَةِ شَهْرٍ ایک مہینے کی مقدار تک اس کی مدد کی گئی. کس سے مدد کی گئی؟ رعب سے. رعب کیا ہوتا ہے یہ ابھی معلوم ہو جائے گا, بہت دور کی بات نہیں ہے, صرف اشارے اشارے چاہیے. جب حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اونٹ ہیں, میں اونٹ کی بات کرنے آیا, اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے, وہ خود اپنا گھر بچانا جانتا ہے, تو ان دیکھے مالک کا خوف اور رعب ایسا پیدا ہوا کہ پھر ابرہا کو حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی. یا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے آپ جہاد کر رہے ہیں, اور جہاد کرتے کرتے کافر کی تلوار ٹوٹ گئی, اور کافر نے مولا متقیان سے تلوار مانگی. حالت جنگ میں کافر نے مولا سے تلوار کا سوال کیا, مولا چاہتے تو تلوار نہ دیتے, ایک ہی تلوار تو ہے, مگر آپ نے تلوار دینے کا فیصلہ کیا. بہت غور کیجئے, اور یہ فیصلہ کر کے مجھے اور آپ کو بڑا سبق دیا. تلوار جب آپ نے دی ہے, تمام واقعہ چھوڑتا ہوں, تلوار دی کیسے, چھوڑ دی, خالی اتنا سن لیں, جب تلوار کافر کے ہاتھ میں آ گئی اور اب میرا مولا بغیر تلوار کے, تو کافر کہتا ہے علی سے, اب آپ کو کون بچائے گا؟ امام نے بڑے اطمینان سے لاپرواہی کے انداز میں مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا, نادان تو سمجھتا ہے کہ تلوار ہمیں بچاتی تھی, تو سمجھتا ہے کہ تلوار ہمیں بچاتی ہے, ہمارا پروردگار ہمارا محافظ ہے. جب اس نے خدا کی بات علی کی زبان سے سنی, رعب پیدا ہو گیا, اور جو تلوار علی سے مانگی تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئی, اور اب یہ زمین پر بیٹھا ہے مگر تلوار اٹھانے کے لیے نہیں, بلکہ مولا کے قدم تھامنے کے لیے. مجھے کلمہ پڑھا دی, صلوات پڑھے محمد والے. اس کے بعد امام کا وہ جملہ مکمل ہوا وہ نصرہ بالرعب, اور مدد کی گئی رعب کے ذریعے سے. آنے والے آخری ایمان کے لشکر میں ایک لفظ رعب بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو امام زمانہ کے مخصوص عنوان سے خطاب کرنے والے علماء بیان کر رہے ہوں کہ کتنا قریب آ گیا زمانہ ظہور, اتنا قریب آ گیا شاید کہ اسرائیل میں لگنے والی آگ امام کے ظہور کی ایک اور بڑی علامت قرار پائے. اربعین کا بڑا عظیم ترین اجتماع, یمن کے حالات, سعودی عرب کی حکومت کا اب تزلزل کی کیفیت میں واقع ہونا, پھر اسرائیل کے کمزور ہو جانے کی علامتیں, اور ابھی تو 3 دن گزرے ہیں, ابھی تو آگ اور چلے. امام کا وعدہ پورا ہونا ہے, آخر تو امام زمان کو آنا ہے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں گے تو یہ پیچھے آنے والے زحمت نہیں ہوں گی. سر بات پڑے محمد والے محمد. راوی کہتا ہے کہ یہ خطبہ مکمل نہیں ہے. فاکثر فی ھذا النوع من الکلام, امام نے اس کے علاوہ بہت سی باتیں اور کلام کے طور پہ بیان کی اسی عنوان پر. ولم یزل بہ حتی ظلمت الدنیا علی معاویہ, اور ابھی امام کا خطاب جاری و ساری تھا, ختم نہیں ہوا تھا, یہاں تک کہ دنیا پر اندھیرا چھا گیا معاویہ کے لیے. معاویہ کی دنیا تاریخ ہو گئی. وہ چاہتا تھا کہ رؤسائے شام کے نگاہوں میں امام کی عظمت کو کم کر دے, امام کی عزت کو کم کر دے, مگر امام کی عزت اور بلند. امام کے اپنے تعارف کے عنوان سے وہاں جہالت ختم ہوئی, معرفت بڑھی, امام کی عظمت سمجھ میں آئی. وَعَرَفَ الْحَسَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَرَفَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَغَيْرِهِمْ, اور پہچان لیا حسن کو ان لوگوں نے کہ جو نہیں پہچانتے تھے حسن کو اس سے پہلے اہل شام اور غیر اہل شام میں سے. فقال لہ معاویہ, اب ایک رہ گیا مسئلہ کہ ٹھیک ہے سارے فضائل آپ کے لیے جو آپ نے بیان کی اپنے نام سے مولا, لیکن خلافت تو ہمارے پاس ہے, اسے کیا کہنا چاہیے؟ کھسیانہ ہو کر معاویہ نے وہ عجیب جملہ استعمال کیا, کہتا ہے فقال اللہ معاویہ, اب امام سے معاویہ نے جملہ کہا, اما انک یا حسن قد کنت ترجو ان تکون خلیفہ ولست ہنا, تم ساری باتیں بیان کر کے چاہتے ہو کہ تم خلیفہ ہو جاؤ, حالانکہ تم خلیفہ نہیں ہو. تم ان تمام اپنے فضائل کے بیان سے چاہتے ہو کہ تم خلیفہ وقت قرار پاؤ. یا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ خلیفہ ہوتے, لیکن خلیفہ ہو تو نہیں, خلیفہ تو ہم ہیں. اب امام کا سارا خطبے کا عنوان تبدیل ہو گیا, امل خلیفتو, سنو امام کے زبان مقدس سے خلیفہ کسے کہتے ہیں, سنو امام کے زبان مقدس سے خلیفہ کسے کہتے ہیں. اما الخلیفۃ فمن سار بسیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعمل بطاعت اللہ. خلیفہ کی پہلی صفت, فرماتے ہیں وہ شخص خلیفہ ہے, وہ شخص خلیفہ کہ جو رسول خدا کی سیرت پر چلے اور اس کا عمل اطاعت خدا کے مطابق واقع ہو, عمل اطاعت خدا کا ہو, سیرت رسول خدا کی ہو. کرتے اس میں خود بہت سارے پیغامات موجود ہیں, مگر بات کو مختصر بھی تو کرنا ہے, ورنہ خود بات کی یہ مجالس ایسا نہ ہو کہ پھر اگلے سال بھی ہمیں کنٹینیو کرنی پڑے. اللہ وَلَيْسَ الْخَلِیفَةُ نہیں ہے وہ خلیفہ من سارا بالجور وَعَتَّلَ السُنَن کہ جو ظلم کے راستے پر چلے اور سنتوں کو معطل کر دے. امام نے کچھ ایسے جملے استعمال کیے ہیں کہ پہچاننے والا پہچان لے کہ کون سا جملہ کس کے لیے. وَلَيْسَ الْخَلِیفَةُ نہیں ہے خلیفہ وہ من سارا بالجور جو ظلم کے راستے میں چلے وہ عطل السنن اور سنتوں کو معطل کر دے. واتخذ الدنیا امن و ابا کیا جملہ استعمال. قربان جائیے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی ماں اور اپنا باپ بنا لے. اب اس جملے کی اتنی گہرائی ہے. کبھی کبھار ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑا قوی استعمال ہوتا ہے, میں خالی اشارے کروں گا کہ جی مطلب کے وقت تو کسی کو بھی اپنا. ٹھیک ہے, میں نے بڑے احتیاط کی وہ لفظ استعمال کرنے سے. یہ جملہ جملہ قوی ہے, یہ جملہ جملہ منافقت ہے, یہ جملہ ایمان نہیں ہے, جملہ اسلام نہیں ہے, جملہ آل محمد نہیں ہے کہ مطلب کے وقت تو بنا لو اس کو بعد میں کس نے پوچھنا ہے. تو کیا ہر کس و ناکس سے, کیا کافر سے, مشرک سے, یہودی سے, عیسائی سے, کیا مولا کی ولایت کے منکر سے, کیا اپنا عقیدہ خراب کرنے والے نشیری سے آپ ایسا جملہ استعمال کریں گے کہ مطلب کا وقت ہے ابھی تو ہاتھ ملا لو بعد میں کس نے دیکھنا ہے. اگر یہی جملہ ہوتا تو مولا حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے. اگر یہی جملہ ہوتا کہ ابھی تو کام نکالو ٹھیک ہے بعد میں کس نے دیکھنا ہے. نہیں, دنیا واتخذت دنیا امن و ابن, دنیا کو اپنے ماں اور باپ کی جگہ. اللہ اکبر, ماں کیا ہوتی ہے؟ سب کچھ دنیا ہے. باپ کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ دنیا ہے. امام فرماتے خدا کا نمائندہ وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو اپنی ماں اور اپنے باپ کے مقام پر رکھے, نہ اس کی نگاہوں میں ماں کا مقام ہو نہ باپ کی عزت ہو. وہ عباد اللہ خوالہ, اور خدا کے بندوں کو غلام بناتا ہو. عباد اللہ خوالہ, عباد اللہ خوالہ, گھماتا ہو اللہ کے بندوں کو تاکہ انہیں اتنے چکر لگوائے کہ وہ اس کے غلام بن جائے. وہ ماں لہو دولہ, اور خدا کے مال کو لوٹتا ہو. دو والا, دو والا, یہ دو والا استعمال کیا ہے جیسے کہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی کنویں سے پانی بھر بھر کے نکالنا, کوئی خدا کے مال کو, مال دنیا کو ایسے کھینچ کھینچ کے نکالتا ہو. کیا مثالیں ہیں امام کے الفاظ. گویا یہ امام خلیفہ کی تعریف نہیں کر رہے بلکہ معاویہ کے جو تمام افعال قبیح ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ولکن ذالک امر ملکن, اگر ایسا شخص جس کی پہلی پہچان سارا بالجور, دوسری پہچان اتل السنن, تیسری پہچان اتخذ الدنیا ابن و امہ, تیسری پہچان عباد اللہ خوالا, چوتھی پہچان مالہو دوالا, یہ چار پانچ پہچان ہیں. ان پانچ پہچان اور امتیازات کے ساتھ اگر کوئی شخص خلیفہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ ولیکن ذالک امر ملک, ہاں ان تمام باتوں کے ساتھ کوئی بادشاہ تو ہو سکتا ہے, خلیفہ نہیں ہوگا. یعنی اب امام نے یہ تمام سامعین پر واضح کر دیا. اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا یہ بیٹھا ہوا شخص کون ہے پھر, تو امام نے اس سے پہلے کہ کوئی اس کے بارے میں خود سے رائے قائم کرتا, امام نے اس کا نام بتا دیا. فرمایا ایسا شخص وہ ہو سکتا ہے جس نے حکومت کو کیسے لیا ہو, بادشاہ کیسے بنا ہو. اصحاب ملک, جس نے حکومت کو زبردستی اپنے آپ تک پہنچا لیا ہو. کتنا شوق تھا حکومت کرنے کا حاکم شام کو, اتنا شوق ہے کہ اس شوق میں کتنے ظلم کیے گئے. امام فرماتے ہیں یہ تمام کاموں کے ساتھ حکومت کو اپنی جانب کھینچ کے لے کر آیا ہے, بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا. فتمت امن ہو کلیلا, بس کیا ہے تھوڑی سی مدت کے لیے فائدہ اٹھا. فتمت امن ہو کلیلا, تھوڑی سی مدت. اب یہ قرآن کے الفاظ سے مشابہ الفاظ بھی ہیں کہ کافر کتنا اور مال دنیا کے مزے لے, تھوڑا سا وقت اسے ملا ہے, وہ تھوڑے سے وقت کو بڑا سمجھتا ہے کہ 30 سال حکومت کی صدام نے, وہ بڑا سمجھتا ہے کہ کیا حکومت کی ضیاء الحق ملون نے, وہ بڑا سمجھتا ہے کیا حکومت کی فلاں اور فلاں اور فلاں نے. تو جس نے جو حکومت کی, فتمت امن ہو کلیل. اسی لیے جب آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں فَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا, فَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا, اور ہمارے امام کو زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ایک طویل موقع عنایت فرما دے. اس لیے کہ اہل ظلم و جور فتمت منہ کلیلا, وہ کلیل رکھتے تھے. اب سوچ لیجئے گا, سارے اہل ظالم کے زمانے حکومت کو امام نے کلیل کہا ہے اور امام زمان کے زمانے حکومت کو طویل کہہ دیا ہے. اب جب کلیل سمجھ میں آ جائے پھر طویل سمجھیے گا. لوگ کہتے ہیں 40 سال امام کی حکومت رہے گی, تو 40 سال یہ والے ہیں یا میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ جملہ بہت توجہ کیجئے گا کہ اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا ہے, اور یہ حدیث بڑی خوبصورت الفاظ میں لکھی ہوئی ہے, اور سارے مسلمان جب مدینہ منورہ جاتے ہیں اور خاص مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور خاص ریاض الجنہ میں جاتے ہیں, تو لکھا ہوا کیا لکھا ہوا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان روضہ تم من ریاض الجنہ. یا ایک اور اختلاف کے ساتھ روایت کہ میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان روضہ تم من ریاض الجنہ. ہاں مسلمان صاحبان ایمان اس ٹکڑے میں جنت تلاش کرتے ہیں, بہت غور کیجیے گا, ٹکڑے میں جنت ہے ظاہر طور پر. جنت اتنی وسیع پیغمبر نے کی کہ جو میرے گھر سے میرے ممبر تک میری زبان پر رہا اس حسن کا نام جنت ہے, اس حسین کا نام جنت ہے, فاطمہ کا نام جنت ہے, کاظمین کا نام جنت ہے, سامرہ کا نام جنت ہے. تم سمجھتے ہو خالی یہ ٹکڑا جنت سلوات پڑے محمد والے بس. عزیزان محترم, وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے بات کو آج پھر روکتا ہوں, اور پھر انشاءاللہ کل خدا نے زندگی بخشی تو بات مکمل کریں گے, لیکن یہ پیراگراف مکمل کرنے کے بعد. وَكَانَ قَدْ اِنْقَطَ عَنْهُ, اور ایسا وقت آئے گا کہ یہ دنیا ان سے منقطع ہو جائے گی. فَأَدْخَمَ لَزَّتُ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ, بس ہوگا کیا, دور حکومت ختم ہو جائے گا, لذت ختم ہو چکی ہوگی, سختیاں باقی رہیں گی, اور سختیاں باقی رہیں ہر ظالم اور جابر حکمران پر, لیکن کیا کہنے ان حکمرانوں کی بدبختی کے جن پر لعنت بھی جاری ہے. لعنت ایسی جاری ہو ساری ہے کہ ہم اور آپ لعنت کریں کہ نہ کریں, کچھ ہے کچھ طبقے ایسے آگے سامنے جو کہتے ہیں لعنت چھوڑ دیجئے اس سے اختلاف بڑھتا ہے. چلیے پھر اتحاد میں اگر لعنت چھوڑنا ہی قیمت قرار پائے تو وہ اتحاد مشکل ہو جائے گا, اتحاد مشکل ہو جائے گا. پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم پیغمبر کے زمانے میں چلے جائیں کہ کافروں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے, اتحاد ہو جائے. بات پڑھے محمد والے ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیے, اتحاد ہو جائے گا, ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے. پیغمبر نے کسی خدا کا نام لیا تھا کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ لات پر لعنت ہو, منات پر لعنت ہو, حبل پہ لعنت ہو, عزا پہ لعنت ہو؟ نہیں, آپ نے ایک لاکھ کی تلوار اٹھائی تھی اور ایک لاکھ کی تلوار سے ہر نا اہل جو خدا ہونے کا اہل نہیں تھا, وہ تھا کہیں کہ نہیں تھا, جو اہل نہیں تھا اسے لا کی تلوار سے کاٹ دیا لا الہ کہہ کر. تو لعنت کا ترجمہ سمجھانا لازم ہے صاحبان ایمان دوستوں کے لیے. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے, ورنہ قرآن میں گالیاں نہیں ہیں. لعنت کا مطلب فحش کلمہ نہیں, قرآن فحش کلمات سے انسان کو محفوظ کرنے والی کتاب ہے. اگر قرآن میں ذکر لعنت ہے, اگر زیارت عاشورہ میں ذکر لعنت ہے, تو اس بنیاد پر کہ لعنت کا ترجمہ رحمت سے دور کر دینا, تو دو ہی مسئلے ہیں, یا کوئی رحمت کے قریب ہے یا رحمت سے دور ہے. جو آل محمد سے قریب ہے وہ رحمت سے قریب ہے, جو آل محمد سے دور ہے وہ رحمت سے دور ہے. اب رحمت سے دور کا ہو یا لعنت کا ہو, بات تو برابر. رحمت اور لعنت یہ دو باتیں, اور صرف ایک جملہ. یہ واقعا یہ سوال مجھ سے ایک زائرہ نے کربلا نے کیا کہ ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں اور اس میں لعنت پر لعنت ڈل رہی ہوتی, یہ اکیلے کمرے میں کھڑے ہو کر کیا بات ہے, زیارت عاشورہ پڑھ رہی لعنت کر رہی ہیں؟ تو لعنت کا جواز بس ایک جملے میں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جب کربلا پہنچے تھے تو لیٹ ہو گئے تھے, یہ آئے تھے نصرت امام کے لیے, نصرت کے بجائے زیارت کر رہے تھے, زیارت کے قبور شہداء. تو آپ کے ساتھ اس کا شخص موجود, اس کا نام عطا ابن عمران ہے یا عطیہ ابن عمران, یہ رونے لگا, کہتا ہے جابر سے ہم بہت دیر سے آئے کہ اب سب کچھ لٹ گیا, حتیٰ کہ قبریں بن گئی, ہم بہت لیٹ ہو گئے. تو جابر صرف عطیہ کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک مومن کے لیے ایسا پیغام دیا, ارشاد فرمایا دل چھوٹا نہ کرو, میں نے اللہ کے رسول کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا, من رضیا بفعل قوم, کہ جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہو, جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہو, حشر معہم, خدا اس کو اس قوم کے ساتھ محشور کر دے, وأشرک فی عملہم, اور خدا اس کو اس قوم کے عمل میں شریک کر لے گا. دو باتیں مکمل ہو گئی, ایک محشور ہو جاؤ گے اس قوم کے ساتھ جس قوم کے فعل پر راضی ہو, جس قوم کے فعل پر راضی ہو, حضرت آدم سے آج تک جس قوم کے فعل پر راضی ہو اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے, اور اس قوم کے عمل میں شریک کیے جاؤ گے. اگر تم شہیدان کربلا کے فعل پر راضی ہو تو خدا تمہیں شہیدوں کے ساتھ محشور کر دے گا, اور ان شہیدوں کے عمل میں تمہیں شریک کر لے گا. ہم اس لیے لفظ لعنت کا عنوان لے کر آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گروہ سے اپنے آپ کو الگ کریں جو حسین کے قبر پر راضی ہوئے تھے. اس لیے قاتلان حسین پر لعنت کر کے ہم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں, ہمارا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے قتل حسین کی خبر کو سنا اور راضی ہو گیا, ہمارا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے فرش ادا پر بیٹھ کر آؤ, کبھی تصور تو قائم کرو کہ لفظ لعنت بہت چھوٹا لفظ لگتا ہے, ہمیں تو انتقام بھی لینا ہے, ایک ایک تماچے کا انتقام لینا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا مومن اس کی چھوٹی بہن کو اگر کوئی ہاتھ تو لگا, اور اگر اس مومن کو ہمت اور طاقت مل جائے تو اپنی بہن پر ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھ نہ توڑ. ہائے سید سجاد, رونے والوں تین قبریں ایسی ہیں کہ جن کا بیان میں اشارے میں مکمل کر رہا ہوں. پہلی قبر وہ ہے کہ جو بنائی گئی حجرے کے اندر, دوسری قبر بنائی گئی پشت خیمہ پر, اور تیسری قبر بنائی ہے زندان شام کے اندر. جو قبر بنی ہے حجرے میں وہ محسن شہید کی قبر ہے. رونے والوں بڑا سخت جملہ ہے, جلتا ہوا دروازہ ہے, سیدہ نیچے گری ہوئی ہے. میں جملہ کیسے آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ شہزادی کے وجود مقدس پر دروازہ جلتا ہوا گرایا گیا تھا, اور جب سیدہ گری ہیں اور آپ کی کیفیت ایسی ہوئی, فرمایا فضا خزینی, فضا مجھے تھامو, میرا محسن شہید ہو گیا. رونے والوں محسن کی شہادت کا واقعہ 29 سفر کا ہے. رونے والوں 29 سفر کو ماتم کیا کرو, محسن کا پرسہ دیا کرو, اس لیے کہ میرے مولا نے محسن کے جنازے کو حجرے کے اندر دفن کیا تھا. واہ غربتا یا علی, ایک جنازہ آپ نے حجرے میں دفن کیا, کربلا میں آئیے جا ایک جنازہ آپ کے بیٹے حسین نے پشت خیمہ پہ دفن کیا. مولا بس فرق اتنا ہے کہ محسن ماں کے پیٹ میں شہید ہوا, اصغر باپ کی گود میں شہید ہوا, لیکن ہائے غربت سکینہ. رونے والوں سکینہ کے مصائب کے لیے التماس کی گئی ہے, برداشت کر سکو گے؟ کہتے ہیں اتنی شدت سے تماچے مارے گئے کہ بچی کے رخسار نیلے پڑ گئے, اتنا ورم چہرے پر ہوا کہ آنکھیں پوری کھل نہیں پاتی تھی. اسی لیے جب بی بی زینب نے سر حسین سے کلام شروع کیا, بچی رو کے کہتی تھی ببی اممہ یہ کس کے سر سے کلام کر رہی ہیں, تب فرمایا بی بی نے اے بیٹی نہیں پہچانا, ارے تیرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. اجرکم اللہ. رونے والوں کتنے مصائب ہیں اس بی بی کے, برداشت کر سکو گے؟ ہاں سب کی نگاہوں کا تارا تھی, ارے کوئی غصے کی نگاہ سے سکینہ کو دیکھتا بھی نہ تھا گھر میں, حسین کی لاڈلی نے ارے کبھی تماچے کھائے. اے رونے والوں جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں نا, خدا سلامت رکھے بچیوں پر باپ کے سائے کو. ارے جو بندے پہنائے جاتے ہیں بچیوں کے, کان چھدوائے جاتے ہیں, ماں بڑا خیال کرتی ہے کہیں کان کا زخم پک نہ جائے, بڑا خیال کرتا ہے کہیں کوئی ہاتھ نہ لگ جائے. ہائے سکینہ, جب کانوں سے گوشوارے نوچے گئے تو کان کی لو ایسے کٹ گئی کہ بچی کے لباس پر خون ٹپکتا رہا. ارے کوئی نہ تھا جو زخمی کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا. رونے والوں میدان کربلا سے کوفہ و شام بچی نے کتنے مظالم سہے ہیں. ارے کبھی اونٹ کی برہ نہ پشت پر باندھا گیا, کبھی ایک چھوٹے سے رسی کے گلے سے گلا باندھا گیا, کبھی اس سکینہ کو باپ کا کٹا ہوا سر دکھا کے مذاق اڑایا گیا, ارے کبھی باپ کے سر کو سکینہ کے سامنے مارا گیا. ہائے سکینہ. رونے والوں بچی کو باپ سے بڑی محبت ہے نا, حالت خواب میں بھی بابا کو دیکھتی تھی. ہائے سوتی کب تھی, غش آ جاتا تھا, رونا شروع کیا زندہ نشام میں. آخری جملہ ماتم دارو, آؤ آج سکینہ کو پرسہ دو گے, امام حسن کی شہادت کا روز ہے. ہائے سکینہ. رونے والوں ایک شہزادہ قاسم ہے نا, اپنے بابا کے لبوں کے خون کو
صاف کر کے روتا تھا، ایک سکینہ ہے، جب بابا کا سر زندہ نے شام میں آیا، ارے سکینہ سنبھالے کیسے، سمجھ میں نہیں آتا تھا بابا کا استقبال کیسے کرے، ارے وہ تو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آج بابا کے سر کو لیا اپنے سینے پہ رکھ لیا بابا، آج سکینہ کے سینے پر، رونے والوں منہ پر منہ رکھا، اور ایسی آہ بلند کی بچی نے، رو کے کہتی تھی بابا ارے کس نے مجھے کم سینی میں یتیم کر دیا، بابا کس نے آپ کے گلے کی رگوں کو کاٹ،
اللهم لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بعد الواسطه محمد وعلى محمد كما عليه صحيح عدد قرن بارگاہ میں قبول فرما، بعد الواسطه محمد وعلى محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی ہوائے گے شرعی اب پورا فرما، بعد الواسطه محمد وعلى محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، بار الواسطہ محمد اور محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا اللہ کی زیارت نصیب، بہت دن گزر گئے پروردگار، اب جناب سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما، پروردگار ظاہر آ تو رہے مگر بہت کم کم آ رہے ہیں، پروردگار کوئی ایسا زمانہ نہ ہو کہ سکینہ کا روزہ ویران رہ جائے، اے خدایا اب تمام اہل باطل کو نابود فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس آیت اللہ خوئی مرحوم آیت اللہ خمینی اور آغائے سردواری آغائے مرشیہ نجفی شیخ ڈاکٹر باسد ارشد مولانا سید محمد علی حسینی اور سید طفیل حسین نقوی اور تمام ناموں کو یاد فرماتے ہوئے تمام سامعین کے مرومین تمام شہدائے ملت کے لیے سال فرما دیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔